بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے غم حسین میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، حسین کے ولی امام مہدی آل محمد میں سے ان کے ساتھ مل کر. یہ وہ دعا ہے جو خاص عاشور کے حوالے سے ہر مومن کو پورا دن پڑھنا ہے. آج آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ کے اعتبار سے 9 محرم الحرام 1443 ہجرہ کی تاریخ ہے. الاثر اسلامک سینٹر میلبرن ہے، اور 9 محرم کی تاریخ میں چونکہ یہ مجلس رات کے وقت ہو رہی ہے تو شب عاشور ہے. اگرچہ اس وقت تقریباً ساری دنیا میں عاشور کا دن ہے، اور مختلف شہروں میں ماتمی جلوس برآمد ہو چکے ہیں، وہ اپنے اپنے راستوں سے گزر رہے ہیں. چنانچہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں، بہت سارے نہ صحیح، تو جتنے لوگ بھی جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے باہر سے ان مجالس کو سن رہے تھے، انہوں نے پہلے سے یہ معذرت کر لی کہ آج کی یہ مجلس وہ براہ راست تو نہیں سن پائیں گے، کیونکہ ماتمی جلوس میں شرکت بھی انتہائی اہم ہے، خاص طور پر عاشور کے دن. لیکن شب عاشور کے بیان سے پہلے ایک مرتبہ ایک لفظ دہرا دوں، تاکہ جس طرح عاشورے کا لفظ یہ ٹرم ہمارے یہاں بچے بچے کو معلوم ہے، تو وہ ٹرم یا وہ لفظ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ 9 محرم کا نام ہے تاسوعا. 10 محرم عاشورا، 9 محرم تاسوعا. عربی میں تسعا کہتے ہیں 9 کو، 9، اسی سے تاسوعا. تاسوعا یعنی 9 محرم، اور تمام تاریخوں میں اس کے حوالے سے ایک جملہ لکھا ہے جو کربلا کی تاریخیں ہیں. تاریخ سے مطلب ہسٹریز، جو ہسٹری کی بک ہے. 7 محرم کے لیے لکھا جاتا ہے نا کہ آج پانی بند ہو گیا، اور 9 محرم کے لیے لکھا جاتا ہے قد حوصرا فیہ الحسین. 9 محرم وہ ڈیٹ ہے جب حسین چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، محاصرہ کر لیا گیا ہے حسین کا، اب کوئی ایکسس نہیں ہو سکتا کربلا کے باہر کسی کا حسین کے قافلے سے، نہ حسینی قافلے کا کوئی شخص باہر جا سکتا. قد حوصرا فیہ الحسین، خود یہ جملہ پوری ایک مجلس ہے، لیکن چونکہ آلریڈی ہمارا سبجیکٹ یا ٹاپک بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس کو سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں صرف آج کے دن کا نام تاسوعا، قد حوصرا حسین کا جملہ دہرانے کے بعد ایک آخری تمہیدی جملہ اور عرض کروں، اور پھر کچھ باتیں عاشورے کے حوالے سے. یہ تو تاسوعہ. تاسوعہ وہ تاریخ ہے کہ جب کربلا کا جہاد شروع ہو گیا تھا. عاشورے کے دن جو جہاد ہوا وہ تو آقا حسین نے ایک رات کی مہلت لی, ورنہ لشکر یزید کی پلاننگ کے اعتبار سے تاسوعہ 9th of Muharram کربلا کا اختتام تھا. خالی پلاننگ نہیں, اس پہ عمل بھی ہوا. آفٹر نون 9th of Muharram کی عمر سعد نے پہلا تیر چلایا, پہلا تیر پھینکا اور یہ جملہ کہا کہ میں نے اس جنگ کا آغاز کر دیا. وہ تو پھر آقا حسین نے جس طرح جناب عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت لی, واقعات ہر ایک کو معلوم ہے. تو جہاد کربلا شروع ہو گیا, لیکن آقا نے کہا کہ ہم ایک رات کی مہلت چاہیے. اب اس ایک رات کے بہت سارے فائدے. ایک رات اور آقا حسین نے ان کو دے دی سوچنے کے لیے. یہ ایک رات آقا حسین نے عمر سعد یا لشکر یزید کو دی, لیکن ورڈنگ یہ استعمال کی کہ ایک رات ہم تم سے لینا چاہتے, ہمیں مہلت دو. اور وجہ یہ بتائی کہ آج کی رات ہم ایک مرتبہ آخری بار اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. جو آل محمد نے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ اصل چیز ہے توحید پروردگار, چاہے وہ محمد کی رسالت ہو, چاہے وہ علی کی ولایت ہو, چاہے وہ حسین کی عزاداری, سب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ حقا کے بنا الا الہ اصل حسین. تو ہمارا کوئی ایسا عمل, ہمارا کوئی ایسا نظریہ, ہمارا کوئی ایسا عقیدہ جو خدا کی عبادت کی اہمیت کو کم کر رہا ہو یا توحید پروردگار میں توہین کا سبب بن رہا ہو, وہ کربلا کے بھی خلاف ہے, وہ ولایت علی کے بھی خلاف ہے, وہ پیغمبر کی رسالت کے بھی خلاف. پوری رات یہ جملہ ہے کربلا کی ہسٹری کا کہ اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے جب کوئی گزرے تو اس طرح سے وہ بھن بناہٹ کی آواز آتی, جیسے شہد کی مکھی کا چھتہ جو ہے اگر اس کے قریب سے آپ گزرے تو مکھیوں کی آواز آتی. اور یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ تلاوت قرآن کی آواز ہے, یہ ذکر خدا کی آواز ہے, یہ دعاؤں کی آواز ہے, یہ نمازوں کی آواز. ایک رات, اور وہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری گئی, وہی نماز جسے بعض محبان اہل بیت بڑی حقارت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. پڑھنا تو دور کی چیز, ذکر نماز میں ناگوار گزرتا, لیکن یہ آج کا موضوع ہے بھی اور نہیں. کس اعتبار سے میں نے کہا کہ نماز کی تاکید کا حکم آج نہیں, آج ایک اور اینگل سے نماز پہ بات کرنا ہے. تو ایک رات عبادت کی, اور آج کی رات کی بھی اعمال ہیں, خالی عاشورے کے دن کے اعمال نہیں ہیں, آج کی رات کے بھی اعمال. مگر آج کی رات کے اعمال میں زیارت نہیں, کل کے اعمال میں زیارت عاشورہ ہے. آج کی رات کے اعمال میں نمازیں ہیں, اور ہزار مرتبہ قل ھو اللہ, بلکہ نمازوں میں بھی 4 رکعت نماز, ہر رکعت میں 50 ٹائم قل ھو اللہ, 200 مرتبہ قل ھو اللہ. کہ یہی مقصد حسین تھا, قل ھو اللہ احد. لیکن باتیں بہت ساری ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر چیز کو واضح کروں. اب آ جائیے, کل کا دن ہے عاشورہ. عاشورہ کیا چیز ہے؟ ہمارا عنوان تھا امام زمانہ اور ولایت علی, ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کا نام, ان کا جو کنیکشن ہے اس کا نام ہے عاشورہ. ولایت علی ہے 18th of Zilhijj, امام زمانہ کی امامت ہے 9th ربیع الاول عرفی اعتبار سے. اور ان دو کو جوڑنے والی چیز درمیان میں کیا آ رہی ہے؟ کربلا. تو عاشورہ وہ ہے, کربلا وہ ہے جس نے ولایت علی اور امام زمانہ کو ملایا. اور یہی وجہ ہے کربلا کے حوالے سے اور امام زمانہ اور ولایت علی کے حوالے سے, یہی وجہ کہ کل کے بارے میں, جو کل سے مطلب ہے عاشورے کا دن, ہمارے پاس جو احکامات ہیں اگرچہ اس میں سے ایک حکم بڑا عجیب ہے, وہ شاید تقریر کے دوران اس کی وضاحت کروں, لیکن جو احکامات ہیں ان میں اعمال عاشورہ کا ایک اہم حصہ. اعمال عاشورہ میں نماز بھی ہے, اور اعمال عاشورہ میں زیارت عاشورہ اور دعائے القمہ بھی ہے. اور میں نے ایک جملہ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے کی کسی مجلس میں کہا تھا, اسے ریپیٹ کر رہا ہوں. زیارت عاشورہ ہماری تمام زیارتوں میں وہ واحد زیارت ہے جو حدیث قدسی. حدیث قدسی کہتے ہیں وہ کلام جو اللہ کی طرف سے ہو, قرآن میں شامل نہ ہوا ہو. باقی تمام زیارتیں معصومین نے بتائیں. کربلا جاؤ, ہمارے جد کو اس طرح سلام کرو. زیارت عاشورہ واحد زیارت ہے جسے جبرائیل یہ کہہ کے لے کے نازل ہوئے کہ اللہ نے یہ زیارت بھیجوائی ہے اور قیامت تک جو اسے پڑھے گا اس کو اتنے فائدے بھی ملیں گے. وہ زیارت اصل میں تو حسین کا غم ہے اور حسین کے فضائل ہیں, مگر ساتھ میں اتنے فائدے بھی ملیں گے. اب آ جائیے, امام زمانہ کا ایک مشہور واقعہ ہے سید رشتی کا. وہ ایک مومن حج کے لیے جا رہا, عیسائیوں کے علاقے میں پھنس گیا, اکیلا رہ گیا, زندگی خطرے میں, سمجھ میں نہیں آ رہا جان کیسے بچاؤں, اور اس کی مدد کے لیے امام زمانہ آتے ہیں. لیکن اس وقت اسے نہیں پتا کہ یہ امام زمانہ, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں پہنچاتا ہوں تمہارے قافلے تک. یہ قافلے سے الگ ہو گیا اور دشمنوں کے علاقے میں, اور پھر درمیان میں امام کہتے ہیں جب پریشانی میں پھنس گئے تو زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے, زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے, زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے. اس کو پتا ہی پتا تو تھا لیکن زیارت عاشورہ تو یاد نہیں ہوتی ہر ایک کو, لیکن خود بخود اس کی زبان پہ آگے تھوڑا اور آگے بڑھے. کہا جب پریشانی میں پھنس گئے تو نماز شب کیوں نہیں پڑھتے, نماز شب کیوں نہیں پڑھتے, نماز شب. تھوڑا اور آگے بڑھے, زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے, زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے, زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. یہ تین نصیحتیں کرنے کے بعد امام غائب ہو گئے, اور اس نے چونک کے دیکھا تو امام تو غائب ہو گئے, اس کا قافلہ سامنے بیٹھا ہوا. تو بہت مشہور واقعہ ہے مفاتیح الجنہ میں, شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اور امام زمانہ کے ٹاپک کی ہر کتاب میں, کہ خاص زیارت عاشورہ کی تاکید کی ہے امام زمانہ نے. لیکن زیارت عاشورہ تو ہمیں پانچویں امام نے دی, زیارت عاشورہ تو ہمیں چھٹے امام نے دی, تاکید کی ہے امام زمانہ نے, لیکن ہمارے پاس کتابوں میں کہاں سے آئی پانچویں اور چھٹے امام کی دو حدیثیں الگ الگ, اور دونوں میں یہ کہ یہ ہر حاجت پوری کرنے والی زیارت, البتہ ایک فرق کے ساتھ. یہ فرق ہے جو دو مہینے پہلے کی ایک مجلس میں آیا تھا, میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو, کل آپ کا اہم ترین کام یہی, اور وہ یہ ہے کہ یہ زیارت عاشورہ اگر کوئی آدمی کسی خاص حاجت کے لیے پڑھتا تو جو سو مرتبہ لعنت اور سو مرتبہ سلام والا عمل ہے وہ مکمل کرنا. وہ ایک دوا کی طرح, جب حاجت کے لیے آپ پڑھے تو دوا کی طرح ہے, دوا کا جو ڈوز آپ کو پرسکرائب کیا جائے وہی آپ کو لینا ہے, اس میں شارٹ کٹ نہیں کیجیے گا. کوئی گناہ نہیں, لیکن پھر حاجت آسانی سے پوری نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے نامکمل عمل کیا. لیکن حاجت سے ہٹ کے جو آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہ جو سو مرتبہ لعنت اور سو مرتبہ سلام کا جملہ ایک پیراگراف ہے, وہ سو بار پڑھیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ ایک بار پڑھ کے یا پانچ بار پڑھ کے اور پھر باقی عدد کمپلیٹ کریں لعنت والے میں صرف اللہم لعنہم جمیعا یہ کہہ کر, اور سلام والے میں السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. مثلا آپ نے صرف ایک بار پڑھا وہ پیراگراف جو زیارت عاشورہ میں ہے تو 99 مرتبہ یہ مختصر سے دو جملے, اللہم لعنہم جمیعا یہ 99, اور السلام علی الحسین والاد ابا اصاب 99. اگر آپ نے پانچ پانچ مرتبہ پڑھ لیا وہ ڈیٹیل پیراگراف تو 95 ہی ہے, 10 دفعہ پڑھا تو 90 ہی ہے. کب؟ جب حاجت کے علاوہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو کل جو ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہ حاجت کے لیے نہیں پڑھتے, کل تو ہم اپنے مظلوم آقا کو سلام کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں. تو پورا عمل کر سکیں بہت اچھا ہے, مختصر کر سکے تب بھی اجازت. یہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے بہت جلدی میں نے ایک بات کہی, لیکن کل کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملے تو پہلے تو ایک دوسرے کو پرسا دے. آپ کو یاد ہوگا میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, جس پر ظلم کیا جائے اسے اختیار ہے, حق ہے, اللہ نے حق دیا, کہ وہ ظالم کے خلاف احتجاج کرے. لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم, مظلوم کو حق ہے. اور میں نے کہا تھا کربلا کا واقعہ جو پیش آیا تو یہ ظلم خالی آقا حسین یا اولاد حسین پہ نہیں ہوا, یہ ظلم آج 2021 19 اگست کے مومن پر بھی ہوا. یہ ہم بھی مظلوم ہیں, کربلا کے ظالم نے ہم پر بھی ظلم کیا. اس لیے ہم ایک دوسرے کو پرسا دیتے, اعظم اللہ اجورنا, ایک دوسرے کو پرسا دو یہ سمجھ کے کہ موت تمہارے گھر میں ہوئی, شہادت تمہارے گھر میں ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پھر بھی اتنا وقت گزر گیا تو خلاصہ یہ کہ پہلے پرسا دو, لیکن پرسا دینے کے بعد بیٹھ مت جاؤ. یہ وہ والا پرسا نہیں کہ میرے باپ مر گئے یا کسی کے باپ مر گئے میں نے پرسا دیا, کیونکہ نہ وہ کچھ کر سکتا ہے نہ ہم کچھ کر سکتے. یہ وہ پرسا نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا مر گیا تو ہم نے پرسا دیا یا اس نے ہم کو پرسا دیا اور بیٹھ گئے, کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. آقا حسین کا پرسا وہ ہے کہ خالی پرسا دے کے نہیں بیٹھنا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِحِمَا وَلِيِّهِمَا, ساتھ میں فوراً یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں اس خون کا انتقام لینے والوں میں شامل کرے, اور وہ انتقام بھی اپنی مرضی سے نہیں, مع ولیہ الامام, حسین کے وارث کے ساتھ مل کر. کہ یہ خالی پرسے پہ ختم ہونے والا جہاد نہیں ہے, غم نہیں ہے اس میں. میں نے کہا کہ میرا باپ مر گیا میں کیا کر سکتا ہوں, کچھ نہیں نا, لیکن یہاں پہ ہمیں کرنا, اور وہ کرنا ہے کہ حسین کے ولی اور وارث کو ظاہر کرا کر اس کے ساتھ شامل ہونا تاکہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے. اس دعا کو جو آپ کل پڑھیں گے, جب کوئی دو مومن ایک دوسرے سے ملے تو یہ دعا پڑھو. اب لمبا جملہ تو ہمارے یہاں پورا جملہ نہیں پڑھا جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خالی کہتے ہیں اعظم اللہ, ٹھیک ہے, اس کا مطلب وہ پوری دعا, ایک نہیں دو دعائیں, مگر اس میں وہ لفظ آیا ہے جو میں نے پہلی مجلس سے تلاوت کرنا شروع کی تھی آیت, اور آج بھی تلاوت کی, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ, بالکل وہی قرآنی لفظ, جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو حق ہے سلطانہ کہ اپنے مظلوم مارے جانے والے بزرگ کا انتقام لے. تو حسین کے وہ ولی جو انتقام لیں گے وہ امام زمانہ ہے, اور ہمیں ان کے لیے تیاری کرنا. لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابھی ایک سیکوینس ہے باتوں کا, امام زمانہ کون, کیوں انتظار کر رہے ہیں ہم ان کا, کل کی دعا نے بتا دیا کیوں انتظار کر رہے ہیں, حسین کے خون کا انتقام لینا. اچھا حسین کے خون, حسین کیوں مارے گئے, سوالات کا سلسلہ. ہم امام کا انتظار کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ حسین کے خون کا انتقام لیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو حسین کے خون کا انتقام حسین مارے کیوں گئے, کہا حسین مارے گئے ولایت علی کی وجہ سے. ایک سلسلہ ہے یہ واقعات کا جو ختم مکمل ہوتا ہے ولایت علی پر. مگر کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے سارے عقیدے اختتام کو پہنچتے ہیں, ان کا ان کی جو منزل ہے, ڈیسٹینیشن ہے, وہ ولایت علی. ہم یہی نہیں سمجھتے کہ ولایت علی ہے کیا. اور جیسا کہ میں دو دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ولایت علی ایک کتابوں میں چھپی ہوئی چیز ہو. مولا علی کو پروردگار نے 4.5 سال کی ظاہری حکومت دے کر ہمیں ایک سیمپل بتا دیا کہ ولایت علی اسے کہتے, یہ ہے وہ ولایت علی جس کی خاطر علی کو بھی شہید کیا, حسین کو بھی شہید کیا, اور امام زمانہ اس کا انتقام لے کر اس ولایت علی کو لے کے آئیں گے. بھئی یہی تو ہوتا ہے نا, کسی ظالم نے آ کے, مثلا بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں, ٹائم نہیں, میری پراپرٹی میں قبضہ کر لی, اب جو مجھے حق دلوانے والا ہے وہ آ کے اس ظالم کو قتل کرے گا اور وہ پراپرٹی واپس دلوائے گا مجھے. خالی قتل کر کے اس کو چلا گیا لیکن وہ پراپرٹی وہی ظالم کے پاس رہی, تو میرے ساتھ تو یہ انصاف نہیں ہوا نا. تو ولایت علی کو دنیا میں نافذ کرے گا امام زمانہ. ولایت علی کسے کہتے ہیں؟ ولایت علی کتابوں میں بھی ہے, قرآن کی آیتوں میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی ہے, اور 4.5 سال میرے مولا نے اس کا ایک سیمپل بھی ہمیں دکھا دیا, یہ ہے ولایت علی. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سال گزشتہ کچھ پاکستان میں ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے. اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھوں اور یہ میرے تین دن کے موضوع سے جا کے مل جائے گا جملہ کہ ولایت علی تاریخ میں نہیں پڑھ سکتے, آپ کتابوں میں نہیں پڑھ سکتے, آپ قرآن کی آیتوں سے نہیں سمجھ سکتے, تو 4.5 سال علی کی اس حکومت کو دیکھ لیں. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ, بہت مشہور ایک حدیث ہے, ہر آدمی جانتا ہے, غور کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیا حدیث ہے کہ جب روزانہ ہم نماز اذان میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل, آؤ بہترین عمل کی جانب, تو امام معصوم نے فرمایا اس سے مراد ہے ولایت علی. اور اتنا تو ہر مومن کو پتا ہے کہ غدیر خم کے میدان جب رسول خدا نے قافلے کو روکنے کے لیے اذان دلوائی تو اس اذان میں حی علی خیر العمل کو شامل کیا گیا. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ پہلی بار اذان میں حی علی خیر العمل اسی دن آیا. اور مسلمان چونکے, بھئی ایک اذان آپ ساری زندگی سنتے ہیں, اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کی جائے آپ چونکیں گے. جو جملے روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں وہ سنیں گے تو کوئی شوق نہیں لگے. ایک نیا جملہ حی علی خیر العمل, پیغمبر نے جیسے ہی بلال سے کہا کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہو, یا بعض کتابوں میں کہ اس دن اذان پیغمبر نے شاید ابو ذر سے دلوائی, جو بھی ہو, حی علی خیر العمل نئی اذان تھی اور پیغمبر کی سپرویژن میں تھی یہ نئی اذان. سارا مجمع بھی چونکا اور پتا چلا کہ روکا گیا حی علی خیر العمل کا ٹرانسلیشن ہے آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف. خیر عربی میں بیسٹ کے معنی دیتا ہے, گڈ نہیں بیسٹ. سارا قافلہ رکا, چونکا, شوق ہوا, سوچنے لگے, دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا, ایک سسپنس کریٹ ہوا کہ یہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے. تو من کنت مولا فہذا علی مولا, ٹھیک ہے, یہ اس دن سے اذان میں آیا. معصوم کی حدیث ہے کہ حی علی خیر العمل جب تم اذان میں کہتے ہو تو اس سے مراد ولایت علی ہے, نماز نہیں ہے. کیونکہ نماز تو اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں, اذان تو ہر ایک نے سنی, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, وہ تو کہہ چکے ہو. کہا کہ نہیں اہم پیغام ریپیٹ کرنا ہے تو دو مرتبہ کہہ چکے ہو, آلریڈی ریپیٹ کر چکے ہو. تو حی علی خیر العمل اذان میں کہی جاتی ہے, نماز کے لیے کہی جاتی ہے, لیکن یہ حی علی خیر العمل کی آواز نماز نہیں ہے, یہ ہے ولایت علی. دیکھیں پورا پیغام مل گیا یہاں پر, نماز ہے ولایت علی, حی علی خیر العمل ہے ولایت علی. اچھا اب آپ کامن سینس کی ایک بات بتائیے, مثلا کوئی پروگرام چل رہا ہے, اعلان ہوا کہ اب یہ آئٹم پیش کیا جائے گا, یہ اعلان ہوا تو جو چیز آپ کے سامنے آئے گی اس اعلان کے بعد آپ اس کو وہی سمجھیں گے. میں اس وقت ڈھونڈی مثالیں دینا نہیں چاہتا. یا مثلا آپ ریسٹورانٹ میں گئے, آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اچھے ریسٹورانٹ ہوتے ہیں ان کے مینیو وہ کون سی زبان میں لکھے ہوتے ہیں. عام عام سے کھانے ہوتے ہیں, عجیب و غریب ان کے نام ہوتے ہیں, شاید فرینچ زبان میں ہوتے ہوں گے, جو بھی ہوتا ہے. بعض اوقات تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا نام لکھا. ہم نے کہا بھائی یہ کوئی نئی ڈش لگ رہی ہے, یہ منگوا لو. ہم نے آرڈر دے دیا, وہ ویٹر جو ہے وہ لے کر آگے, ہم کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کون سے ڈش کا آرڈر دیا, لیکن وہ آ گیا فوراً. عقل کہتی ہے کہ یہ لکھا ہے, آپ نے یہ مانگا ہے, جو وہ لے کر آیا یہ وہی چیز ہوگی. بہت ساری اس کی مثالیں میں اور دے سکتا ہوں, ضرورت نہیں. کہ جب کبھی ایک چیز کا اناؤنسمنٹ ہو کہ بھائی اب فلاں چیز آ رہی ہے, چاہے وہ کھانے کی چیز ہو, چاہے وہ کوئی کسی فنکشن کا کوئی آئٹم ہو, چاہے اور کوئی مسئلہ, کہا کہ بھائی اب یہ نکاح ہو رہا, دلہن آ رہی ہے. تو ہمارے یہاں تو دلہن ایک ڈریس میں پہچان دی جاتی ہے, اگر فرض کی جائے عام لباس میں ہو, لیکن جب یہ اعلان ہو کہ دلہن آ رہی ہے, جو لڑکی آئے گی ہم سمجھیں گے یہی دلہن ہے. کامن سینس کی بات ہے, میں کوئی نئی عجیب بات نہیں کہہ رہا. واپس آئی, روزانہ دن میں آپ جتنی بار اذان دیتے حی علی خیر العمل کا یہ ولایت علی, تو ہمارے دماغ میں آیا اچھا اب اعلان ہوا کہ ولایت علی کی طرف آؤ, ولایت علی آنے والی ہے. شاید کوئی مجلس ہوگی, شاید کوئی فضائل کی محفل ہوگی, شاید کوئی قصیدہ پڑھا جائے گا, شاید کچھ نعرہ حیدری والی باتیں ہوں گی. بھئی کہا کہ ولایت علی, اعلان ہو کہ بھئی آج ابھی فلاں صاحب آ کے شاعر اہل بیت چھٹے امام کا قصیدہ پڑھیں گے, اب جو قصیدہ شروع ہوگا, چاہے ابھی اس کا کوئی ربط بھی نہ ہو چھٹے امام سے. قصیدے میں یہی ہوتا ہے نا شروع میں کہ ساقی مجھے وہ شراب پلا, کوئی ذکر بھی نہیں, لیکن آپ پہلا مصرع سنتے ہی سمجھ جائیں گے ऐलान हुआ था कि सिक्स इमाम का कसीदा है और इसने शुरू किया तो यकीनन ये सिक्स इमाम के बारे में कोई बात। ऐलान हुआ बेहतरीन अमल के लिए आ जाओ। मासूम ने कहा ये क्या है, ये खैरुल अमल, ये विलायत अली। हमने कहा जो चीज सामने आएगी वो होगी विलायत अली, शायद कोई कसीदा पढ़ा जाएगा, शायद कोई नारा हैदरी वाली बात होगी, शायद कोई जोशरी तकरीर होगी, शायद फजाइल के कुछ खुतबात पढ़े जाएंगे। नहीं, कहा गया कि आओ खैरुल अमल विलायत अली। और क्या चीज सामने रख दी गई, नमाज। अजान में भी यही है, इकामत में भी यही है, हय अला खैरुल अमल कहा और रख दी गई नमाज। मुझसे खुद एक साहब ने कहा, बहुत ही मशहूर शख्सियत, बहुत ही मशहूर शख्सियत है, नाम लूंगा तो उनकी तौहीन हो जाएगी, अगरचे उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन एक मशहूर का लफ्ज भी सही नहीं है, क्लासिक है हमारे इंडिया पाकिस्तान का, मौलाना ये आप लोग क्या फ्रॉड करते। मुझसे कहा, मैंने कहा मैं क्या फ्रॉड करता हूं। कहा कि आप बुलाते हैं इमाम हुसैन की मजलिस के नाम पर के मजलिस से इमाम हुसैन और पढ़ते उसके अंदर जहन्नम का अजाब है, पढ़ते उसके अंदर हिजाब की बात है, इमाम हुसैन की मजलिस से इमाम हुसैन का बयान कीजिए। ऐसे सवाल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बात वो एक तरह से कॉमन सेंस की कर रहे हैं। भाई आपने मजलिस इमाम हुसैन का ऐलान किया है तो ये नमाज, ये रोजा, ये दाढ़ी, ये पर्दा कहां से आ गए? इमाम हुसैन के फजाइल बताइए। यही बहुत से आम लोग आज भी कहते हैं, वो तो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत, आजादारी के हवाले से उनकी इतनी खिदमात हैं, और डायरेक्ट मुझसे बात हुई। तो बात क्या है, यहां भी यही बात कहा, अजान और इकामत पे कहा कि आओ खैरुल अमल के लिए। चले यहां तक भी बात वाजे नहीं। छठे इमाम ने कहा इससे मुराद है विलायत अली, तो ऐलान क्या हुआ, आओ विलायत अली के लिए। हम गए तो मालूम हमसे नमाज पढ़वा दी गई, पूरी दो रकत नमाज, और ऐसी नमाज के बहुत से लोग इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि इसमें अली का नाम नहीं, जब तक कि अब वो तीसरा तशहुद शामिल ना कर दो। मैं इस सेंसिटिव मौजू में नहीं जा रहा, कह रहा नमाज पढ़वा दी गई, ऐलान हो रहा है विलायत अली की तरफ आओ, और जो हमारे सामने चीज रखी जा रही है वो नमाज है। अच्छा, ये अल्लाह का ऐलान है, ये मासूम का ऐलान है, उनसे बड़ा अकल वाला कौन है? अल्लाह खालिक अकल है, इमाम साहिब अकल है, वो ये बता रहे। इसका मतलब क्या निकला कि विलायत अली नमाज है, यही नमाज जिसका तस्किरा भी कुछ लोगों को नागवार गुजरता है, विलायत अली यही है। अच्छा, अब अगर कोई दोस्त बात करे, ये तो हो गई बात जिनको नमाज से नऊज़ु बिल्लाह चिढ़, ये क्या आपने विलायत अली नमाज बना दी? कल भी जो मैंने जुमला कहा था, कितने लोग बहस करते हैं, मौलाना हम ज़ियारत वारिसा के उस जुमले को नहीं मानते कि अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात, इतना बड़ा जिहाद नमाज के लिए खाली। लेकिन ज़ियारत वारिसा पे एतराज किया, कहा वो रिवायत है, सही भी गलत भी सब हो सकता है, तो नमाज आलम इस्लाम मानता है, पढ़ते हैं अय्या अला खैरुल अमल विलायत अली, ये नमाज है, तो नमाज को विलायत अली क्यों कहा गया? तो यही तो इस्लाम हमें समझाना चाहता है। तुमने विलायत अली समझा है नारा हैदरी को, तुमने विलायत अली समझा है फजाइल के कुछ बयान को, तुमने विलायत अली समझा है दिल खुश करने वाली कुछ बातों को, जिसके बाद आगे अमल के इतबार से कुछ भी नहीं है। दाढ़ी भी मुंडवा रहे हो तो विलायत अली वाले हो, बेहिजाब भी घूम रहे हो तो विलायत अली वाले हो, शराब भी पी रहे हो तो विलायत अली वाले हो, गुनाह भी कर रहे हो तो विलायत अली वाले हो। इस्लाम यही बताना चाह रहा, तुमने विलायत अली को समझा ही नहीं, तुमने मोहब्बत अली को विलायत अली समझ लिया। इसपे मैं कल बात कर चुका हूं, मोहब्बत नजात का दारो मदार थी कब तक, और फिर विलायत आ गई। का विलायत है ये नमाज, क्या दोनों में कनेक्शन क्या, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नमाज खुद क्या, नमाज खुद नमाज क्या है? नमाज एक कंप्लीट ट्रेनिंग है कि हुक्म खुदा को किस तरह माना जाता। वो अलहम पढ़ा हमने, सूरा पढ़ा, रुकू पढ़ा, सजदा पढ़ा, लेकिन ये सब ट्रेनिंग है हुक्म। वो जो गुलाम का वाकया पढ़ता हूं, खाओ क्या, पहनो क्या, रहो कहां, वो नमाज है, एक ट्रेनिंग है। खा रहे खा रहे खा रहे, पानी पी रहे, प्यास लग रही, एकदम रुक जाओ अगर अल्लाहु अकबर कह दिया तुमने, हंस रहे हो हंसी रोक दो अगर अल्लाहु अकबर कह दिया, रो रहे हो रोना रोक दो अगर तुमने अल्लाहु अकबर कह दिया, जिससे नमाज शुरू होती है। बातें कर रहे एकदम से जबान के ऊपर तुमने ब्रेक लगा दी अगर अल्लाहु अकबर कह दिया, यही तो ट्रेनिंग है ना, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं ना। लिबास مردوں سے زیادہ عورتوں کو پتا کہ اگر اللہ اکبر کہہ دیا وہ کمپلیٹ ریس ایک اب ایک بال نظر نہیں آئے. یہ ہے ولایت علم. کھانے کا طریقہ، باتیں کرنے کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ، رونے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ. جھکنا ہے تو کس طرح؟ جس طرح علی نے بتایا. زمین پہ گرنا ہے تو کس طرح؟ جس طرح علی نے بتایا. حالت نماز میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند یا اونگ یا نیپ نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو معلوم ہے یہ مسئلے کو تھوڑی میں فقہ کے بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں ٹریننگ کس چیز کو کہتے ہیں. اسی چیز کا نام ٹریننگ ہے. جب کسی کو آپ ٹرین کرتے ہیں تو یہی ہے نا کہ اس کو ساری چیزیں سکھاتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے کو ٹرین کرتے ہیں، کیا ہم اس کو کھانے پینے کے آداب نہیں سکھاتے؟ کیا ہم اس کو ٹوائلٹ جانے کے آداب نہیں سکھاتے؟ کیا ہم اس کو سونے جاگنے کے آداب نہیں سکھاتے؟ تو نماز یہی چیز بڑوں کو سکھا رہی ہے، بچوں سے لے کے بڑوں کو. اور یہی ہے ولایت علی. کھاؤ اس طرح جیسے علی نے کہا، پہنو وہ لباس جو علی نے بتایا، جھکو اس طرح جیسے علی کہیں گے، آرام اس طرح کرو جیسے علی نے کہا. اور اسی میں ایک بہت اہم نقطہ، یہ پورا میرا اشرا ہے، نماز اور ٹریننگ. لیکن اسی میں وقت نہیں ہے، آدھی مجلس کا وقت گزر گیا، ابھی میرا موضوع شروع نہیں ہوا. آپ ہمیشہ حیران ہوں گے کہ مولانا یہ جملہ تو ہمیشہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، لیکن واقعا جو میرے ذہن میں باتیں ہیں تو صرف دو باتیں چھوٹی سی عرض کر کہ یہ نماز اپنی جگہ اسی طرح پڑھنا ہے. آج کل تو بہت سے لوگ، جدید دنیا ترقی کر گئی ہے، اسلام کو اس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. ہمارے فقہی مسائل میں کتنی ہی جگہ یہ کہ کیش ہی آپ کو دینا ہے، نوٹ ہی آپ کو دینا ہے، نوٹ نہیں بدل سکتے. واہ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. وہ اب زمانہ آ گیا وہ پلاسٹک کرنسی کریڈٹ کارڈ کا، اور اب زمانہ آ گیا بٹ کوائن کا. اب تو خالی زبانی ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے مشتعل وہیں بیٹھ کے ہوئے. کل یہی جو مینٹلٹی ہے، ابھی جو چھوٹی ہے، جب یہ بڑھے گی لوگ کہیں گے واہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک سے ایک ریسرچ کر کے نئے سے نئے طریقے اکنامکس کے بن گئے، اس کے حساب سے خمس اور زکات اور اس کا پیمنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح عبادت کو کہیں گے کہ نماز ایک بہترین ٹریننگ ہے، لیکن آج کے دور میں اس سے زیادہ اچھا یہ نہیں ہے کہ جم میں بھیجو ہر مومن کو اور کہو کہ 15 منٹ کے آدھا گھنٹہ جم میں رہ کر آئے، اس سے بہتر ٹریننگ مل جائے. دنیا اپنی فزیکل ٹریننگ کے لیے جم میں پہنچ گئی ہے، اور مسلمان علماء اب تک کہتے ہیں روزہ رکھو نماز پڑھو. کیونکہ یہ بھی ایک کنسپٹ ہے نا کہ یہ ٹریننگ کا لفظ آئے گا تو مطلب ہوگا فزیکل ٹریننگ. نہیں، نماز اور روزے میں فزیکل بھی ہے اور اسپریچول بھی ہے. لیکن خیر، یہ ایک الگ موضوع میں چھیڑ بیٹھا. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اٹسلف اسی طرح واجب ہے. نہ آپ رکوع کا طریقہ بدل سکتے ہیں، نہ آپ سجدے کا طریقہ بدل سکتے ہیں. چاہے آپ کی میڈیکل سائنس رکوع اور سجدے سے بہتر اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے کے آ جائے، پڑھنا یہی نماز ہے. مگر قرآن کریم میں حضرت شعیب کی ایک آیت ہے کہ قوم شعیب نے کہا کہ اے شعیب، یہ کیا تم نماز لے کر آ گئے؟ تمہاری نماز ہمارے بزنس کو متاثر کر رہی ہے. یہ ہے نماز کی ٹریننگ، جس کے بعد آدمی حرام کی جانب نہیں جائے گا. جو اصلی نماز اسلام نے بتائی، اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ آج اس کا موقع نہیں. نماز کا ایک بہت اہم حصہ، نمازیں وہی نمازیں ہیں جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، وہی اللہ ہے نا. کچھ نمازیں آہستہ ہیں، کچھ نمازیں زور سے. مردوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، عورت کے لیے تو حجاب کا مسئلہ بہت اہم ہے. یہ خود عورت کی ایک ٹریننگ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں تمہارا حجاب کتنا اہم، لیکن مردوں کے لیے تو واجب ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ بہرحال یہ غلط ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا مسئلہ تھا، کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی تو دین سکھانا ہے نا. بات تو صحیح، مگر اس کی خاطر آپ دین کے مسائل نہیں بدل سکتے. کہا مولانا، میں عادت ہے میری کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں مصلی پر، جو میں پڑھتا ہوں وہ بھی وہی. جتنا اس سے بولا جائے، زور اثر کی نماز تو آہستہ ہوتی ہے، تو میں زور سے پڑھتا ہوں تاکہ بچے کی ٹریننگ ہوتی رہے. ایسی ٹریننگ اسلام کو نہیں چاہیے. कि आप अपनी इबादत तबाह करके बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा इस मकसद के लिए जोहर असर की नमाज बावाज बलन जायज नहीं। यकीन नहीं आया। मेरे साथ जब गए थे जियारत में आगे सिस्तानी, जब डायरेक्ट मसाइल का जवाब देते थे, उनसे भी पूछा उन्होंने, और आगा ने भी कहा कि वो एक अलग चीज है बच्चे की ट्रेनिंग, मगर इसकी खातिर आप अपने वाजिबात को खत्म नहीं कर सकते। आजकल मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में, ये भी एक गलतफहमी पैदा हो गई, बच्चे 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 बच्चों के खातिर बड़ों की इबादत तबाह हो रही। एक साहब को बहुत शौक है अपने बच्चे से अजान दिलवाने का, लेकिन आप जाके फिका में देख लीजिए, नाबालिग बच्चा क्या बालिग लोगों के लिए अजान दे सकता है? जी हमको ट्रेनिंग देना अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग में इन बड़ों की अजान क्यों तबाह कर रहे हैं? और इसी में फिर और कुछ चीजें हैं जो परसों आएंगी, आज नहीं। अलबत्ता कर्बला के उन शहीदों का तस्कर आजकल चल रहा है जो नाबालिग थे। जनाब कासिम के लिए भी जुमला है, ओन के लिए भी है, मोहम्मद के लिए भी, अली असगर के लिए भी। लेकिन बात ये नहीं हो रही, बात हो रही कि जो इस्लाम ने जैसा हुक्म बताया वैसा आपको करना, अपनी तरफ से उसके अंदर कोई मुदाखलत की कोशिश ना कीजिए, चाहे आपकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। और इसी में एक चीज ये आ रही कि जी असल में तो हमें अपने बच्चों को दीन और इस्लाम सिखाना, तो बड़ों पे से तवज्जो खत्म हो रही। ये बड़े जब बिगड़ जाएंगे तो उस घर के बच्चे भी बिगड़ेंगे, चाहे आपने उनको बचपन में कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी हो। लेकिन ये आज का मौजू नहीं है, तो ज़िमनन बात आ गई। आज का मौजू ये कि नमाज हमको ये सिखाती है कहां बोलना है, कहां चुप रहना। वही अलहम का सूरा है, जोहर में आहिस्ता पढ़ना है, मगरिब में जोर से पढ़ना। खुदा बंदा वही सूरा, वही अल्फाज, और वही सुनने वाला तू है। ऐसा तो नहीं है कि मगरिब के वक्त अल्लाह की ये हियरिंग पावर बहुत बढ़ जाती है नऊज़ु बिल्ला, और जोर के वक्त कम होती है, या वाइस वर्सा। वही अल्लाह सरगोशी भी सुनता है, आवाज़ें बुलंद भी सुनता, लेकिन कहा ये जोर से पढ़ो, वो आहिस्ता पढ़ो। मगरिब अगर तुमने आहिस्ता पढ़ लिया अलहम का सूरा तो नमाज गई, जोहर अगर तुमने आवाज़ें बुलंद पढ़ लिया जुमे के अलावा तो वो नमाज गई। ला इल्मी मसला नहीं पता, वो फिर इसमें बहुत सारे मसले निकलेंगे, लेकिन एक जो आम मसला, ये बहुत अहम ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता, जो बोलने वाले हैं वो हर जगह बोलते, और जो बुजदिल किस्म के जबान पे ताले लगा के बैठने वाले हैं वो हर जगह खामोश बैठते। इस्लाम कहता है इतना तुम्हारे पास सेंस होनी चाहिए कहां बोलना है कहां खामोश रहना। और खबरदार ये गलती ना करना, आधी चीज इस्लाम से लो, आधी चीज खुद से लेके आ जाओ। आज की रात कयामत की रात है, कयामत की रात। इसलिए मुझे ये मिसाल नहीं देनी चाहिए जो बहुत से लोग जोक बना लेते हैं, लेकिन चूंकि फिजिकल अटेंडेंस नहीं है सिवाय उतने लोगों के जितनी गवर्नमेंट की इजाजत है, इसलिए ये इम्कान नहीं है कि कोई हंसे या कहा लगाए। जो नुमा चीज है लेकिन बहुत अहम पैगाम। अक्सर होता है कुछ मुकाबलों में, जैसे हमारी जवानी में कराची पाकिस्तान में एक नीलामगर प्रोग्राम आता था, आजकल सुना है को हु वांट टू बी मिलियनर, वो तो खैर बड़ा संजीदा प्रोग्राम है, लेकिन नीलामगर सवाल हुआ। दोपहर का वक्त, बहुत ज्यादा ट्रैफिक सड़कों पर, सड़क भी बड़ी कंजेस्टेड है, इतना ट्रैफिक है कि साइकिल भी इसमें नहीं चल सकती, और बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही हैं, और वन वे सड़क। एक ट्रक ड्राइवर आता है, वो वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ अपोजिट डायरेक्शन से दाखिल होता है और पूरी सड़क क्रॉस करके चला जाता है। बताइए कैसे पॉसिबल? अब जहन के अंदर इसको कहते हैं एलूजन, एक धोखा देना जहन को, कहा ये तो हो नहीं सकता, साइकिल नहीं चल सकती है उसी डायरेक्शन में जहां ट्रैफिक जा रहा, और एक ट्रक ड्राइवर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, ये हो ही नहीं सकता। कहा हाँ हुआ, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर पैदल आ रहा था, वो ट्रक पे नहीं बैठा था। सवाल सुन के आपने खुद ही ये तस्वीर कर लिया कि ट्रक ड्राइवर कहा है तो वो ट्रक को लेके आ रहा होगा, नहीं वो पैदल था, फुटपाथ पे चलता चला आ रहा है, वन वे के खिलाफ वर्जी कर रहा है, आराम से निकल गया। तो अब एक चीज बताई गई आपको, खुद ही आपके दिमाग में धोखा खा के उसमें कुछ चीजें ऐड कर ली। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूं, पूरी आप पूरी बात मैं کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں. یہ نماز سکھاتی ہے کہ جتنا اللہ نے کہا. معصومین نے زیارت عاشورہ کے کتنے فضائل بتائے, اور اس کے بعد پھر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کی. بہت روایتیں. یہ نہیں کہا ہے کہ مائک پر کہو, یہ نہیں کہا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر کہو, یہ نہیں کہا ہے کہ مجمع عام میں سڑک پہ کہو, یہ نہیں کہا ہے کہ دشمنوں کے بیچ میں کہو. یہ ضرور کہا ہے کہ زیارت عاشورہ مومن کی پہچان ہے. دشمنان اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنا اصول دین فروع دین میں دسواں ہے اور اصول دین کا حصہ. یہ سب کہا. یہ کہاں سے کہا ہے کہ آپ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے ان کو بھی یہ چیزیں سنانے لگے جو یہ برداشت نہیں کریں گے؟ یہ کون سی روایت میں؟ بلکہ زیارت عاشورہ میں تو ہر جگہ یہ ہے کہ تنہائی میں پڑھو, مکان کی چھت پہ جاؤ, بہت آہستہ آواز سے پڑھو. لیکن اس کے علاوہ بھی جو اسلام کے احکامات ہیں دشمنان اہل بیت سے بیزاری کے, یہ اپنی طرف سے آپ نے کیسے بڑھا لیا کہ جب امام نے کہا ہے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو تو لاؤڈ اسپیکر پر ہی بیزاری اختیار کرنا, ٹیلی ویژن کے چینل, یوٹیوب کے چینل بھر دینا ہے ان چیزوں سے, یہ آپ نے اپنی طرف سے خود ایڈ کر لیا. نماز ٹریننگ, کمپلیٹ ٹریننگ ہے ولایت علی کی, کہ ولایت کسے کہتے ہیں. تو کافی باتیں آ گئی, اس کو میں مزید آگے نہیں لے جانا چاہتا. ولایت علی اس کا نام, کھڑے ہونے کا طریقہ بھی علی بتائیں گے. نماز میں آپ ہر طرح سے نہیں کھڑے ہو سکتے, اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا. سجدے میں آپ ہر طرح سجدہ نہیں کر سکتے, جو نماز کا سجدہ ہے مثلا سات اعضاء لگنا ضروری. ایک ایک چیز, یہ نماز ہے ولایت علی. یہ میں نے کہاں سے کہا؟ پھر یاد دلا دو, حی علی خیر الامت. امام نے کہا اس سے مطلب ہے ولایت علی, اور ولایت علی کا اعلان کر کے نماز پڑھوائی گئی. تو علی کی ولایت, جس کے لیے امام زمانہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں, جس کے لیے کربلا میں حسین نے قربانی دی, وہ اس چیز کا نام ہے کہ مومن ایسا بنے. نعرہ حیدری لگا رہا تو چہرے پہ داڑھی بھی ہو, کیونکہ علی یہ چاہتے ہیں. وہ دور باواز بلند درود بھیج رہی ہو تو سر پر وہ حجاب بھی ہو جو مجلس سے لے کے شاپنگ سینٹر, اور شاپنگ سینٹر سے لے کے اپنے چائلڈ کیئر جہاں وہ کام کرتی ہے, اور وہاں سے لے کے برتھ ڈے پارٹی تک چل رہا ہو. یہ ہے ولایت. اور علی کا 4.5 سال کا نظام مملکت سیمپل ہے. علی نے بتا دیا یہ میرا نظام ہے, یہی میں لے کر آؤں گا. اگر اللہ کے حکم سے میں خاموش رہا, میں نہ لایا, میرا بیٹا امام زمانہ لایا, تو وہ بھی یہی لائے گا. کیونکہ یہاں اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, سب کا ایک ہی نظام ہے. اب وہ دیکھیے کیا, وقت بہت گزر گیا ہے, بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں. کل تو عاشور کا دن ہے آسٹریلین ڈیٹس کے اعتبار سے. تو اگر کہ الاسر اسلامک سینٹر میں کل 3 مجلسیں ہوں گی, اور ہر جگہ ہوتی ہے یہ 3 مجلس, ایک فجر کی نماز کے وقت اذان علی اکبر, اور پھر زہر کی نماز کے فوراً بعد فاقہ شکنی کی, اور مغرب کے 1 گھنٹے, یہی ٹائم جو یہاں روز آنا ہے 6:40 آسٹریلیا کا, تو شام قریب. مگر تینوں مجلسوں میں سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو پھر آخری مجلس جو سٹرڈے کی ہے, اس میں یہ باقی ماندہ باتیں بیان کروں گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15, اذان کے اندر حی علی خیر العمل آ گیا, ولایت علی. اب آ جائیے جو 4.5 سال کی علی کی حکومت ہے, اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. خطبہ نمبر 15 نہج البلاغہ. اچھا, نہج البلاغہ بھی اگر ولایت علی نہ بتائے تو پھر کون سی کتاب سے پوچھیں گے؟ تیسرا خطبہ شخشخیہ ہے, وہ بھی اہم, لیکن شخشخیہ کے حوالے سے پورے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, اس انداز کے کئی خطبے. اب یہ خطبہ 15 اور پھر خطبہ نمبر 99 اور بہت سارے ہیں, ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک کو بیان کروں. دونوں کو ملائیے, اور جو میرا 2 دن سے موضوع چل رہا تھا, جس کو آج میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں, وہ انشاءاللہ پرسوں, یعنی پرسوں مینس ڈے آفٹر ٹومارو, سیٹرڈے کی مجلس میں کمپلیٹ ہوگا. دیت کا موضوع, مال حرام. اگر کہ اس میں صرف ایک مسئلہ اگر ہر عورت اور مرد سمجھ لے تو شاید وہ کہے کہ مولانا ये तो फिर वो खुदा बाहर निकला चूहे वाला मसला है। जैसे आप बड़े से बड़े फिगर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होता है, जीरो। वो जो मसला चल रहा था प्रेगनेंसी वाला, उसके हवाले से सिर्फ दो जुमले। कफारा वाजिब होता है उस पर जिसके हाथ से ही अमल हुआ, और दियत वाजिब होती है उस पर जिसके हाथ से ही अमल हुआ। तो अब आजकल यूजुअली इसमें डॉक्टर या नर्सिस इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स का खाली कॉन्स्टेंट होता है, यानी वो इजाजत देते हैं, परमिशन देते हैं, अमल वो नहीं करते हैं। तो वो जीरो हो गया, ना दियत वाजिब होगी ना कफारा। लेकिन ये इतना जुमला भी इसलिए कि परसों से लेके आज तक मेरे पास तकरीबन 25 ईमेल आए, और अभी किसी ने बताया कि फेसबुक के ऊपर भी कमेंट्स में एक आध सवाल पूछा गया। मैंने कहा ना कि मैं फेसबुक नहीं देखता हूं ना कमेंट्स पढ़ता हूं, वो जाने अलसर जाने, लेकिन ये मैंने मुख्तसर जवाब दिया, इसकी तफसील परसों आएगी। अभी सिर्फ इतनी सी बात कि ये मसला मैंने हाईलाइट ही क्यों किया, ये इसलिए हाईलाइट किया कि टाइम गुजरने से माली वाजिबात खत्म नहीं होते। मौलाए मुत्तकियान ने जिस वक्त खिलाफत जाहिरी को संभाला तो पहला खुतबा जो मौला ने दिया, बड़ा अहम खुतबा, कहा जिस जिसको माले हराम मिला है मैं सबसे वापिस लूंगा, छीनूंगा। मौला ने तशरीह की, कहा कि अगर इससे मकान बनाए गए, मकान लिए जाएंगे, अगर इससे घोड़े खरीदे गए, घोड़े का मतलब उस जमाने की गाड़ियां, किसी ने मॉर्गेज लिया या माले हराम लिया और उसके बाद बीएमडब्ल्यू खरीद ली और मर्सिडीज खरीद ली और फला, वापिस लूंगा। किसी ने कनीजे खरीद ली, वापिस लूंगा या उस माल से। किसी ने नहरें जारी कर दी, पुराने जमाने में आप पाशी के लिए पानी बहुत जरूरी है, वापिस। और फिर रिएक्शन हुआ, दो रिएक्शन। चाहने वालों ने कहा कि मौला ये तो इतने सारे लोगों को आप अपना दुश्मन बना लेंगे। तो खुतबा नंबर 15 में मौला ने कहा तो तज़व्वुजो और तुम ले, अगर किसी ने शादी करने के बाद बतौर मेहर वो रकम दी है जो उसको हराम मिली, हक किसी और का था, इसने कब्जा करके शादी की उस पैसे पे, क्योंकि मेहर हमारे आजकल कैश बन गया है, पहले तो प्रॉपर्टी होती थी, मकान होता था, जेवर होता था, वो शादी मेहर में दे दिया किसी और फैमिली को, हो सकता है उसकी बीवी भी मर गई हो और फिर उसकी फैमिली में चला गया, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। मौला हमारे यहाँ एक जुमला है, मौला ने ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, मौला ने अब मैं लेकर आऊंगा, और अगर उसके जरिए कनीज खरीदी गई, हमने सोना दिया एक शख्स को और कनीज खरीदी, वो जो दुकानदार है उसका क्या लेना देना इस चीज से, हराम आया, मौला ने कहा दुकानदार से छीन के लाऊंगा वो पैसे। ये खुतबा नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूं, 15 नंबर का खुतबा, 3 लाइनें हैं, कि आप कहें कि जी नहजुल बलागा के लंबे लंबे खुतबे पढ़े नहीं जाते, 3 लाइनें। और खुतबा 90 उसमें क्या है, मौला ने जब वो खुतबा दिया जिसमें कहा जमीने लूंगा, घोड़े लूंगा, यानी तुम्हारी बीएमडब्ल्यू खरीदी छीनी जाएगी, तुम्हारी मर्सिडीज छीनी जाएगी, मौला ऐलान कर रहे हैं, और नहरें और कनीजे जो तुम खरीद के लाए सब छीन ली जाएंगी अगर तुमने माले हराम, यानी मुसलमानों का माल, यानी किसी और का हक वो अगर तुमने लिया। अब तो लोगों ने, चाहने वालों ने वो मशवरा दिया, मौला गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे, और इधर आ जाइए जुबैर। मैंने 3-4 दिन पहले कहा कि इन्हें तो मौला का सबसे वफादार होना चाहिए था, और शुरू में थे भी। कितनी अजीब बात है, रसूल खुदा के फौरन बाद जब वो मसले हुए उस वक्त जुबैर 100% मौला के साथ थे, मौला जब खुद खलीफा बन गए मौला के खिलाफ चले। जुबैर का मौला से डबल रिश्ता है, जुबैर की मां सफिया अबू तालिब की बहन है, और जुबैर के बाप का नाम है अव्वाम। अव्वाम किसके बेटे हैं, खुवैल्द के, दादा बने जुबैर के खुवैल्द। खदीजा तायरा के बाप कौन है, खुवैल्द, वही खुवैल्द زبیر کے باپ اور خدیجہ طاہرہ دونوں بھائی بہن ہیں، دونوں خویل کے بیٹے ہیں اور زبیر ان کے بیٹے ہیں، یعنی جناب خدیجہ ان کی پھوپھی بن رہی، حضرت ابو طالب ان کے ماموں بن رہے ہیں، اتنا کلوز ریلیشن مولا سے ڈبل، خدیجہ طاہرہ کے تھرو بھی رشتہ بن رہا، ابو طالب کے تھرو بھی. لیکن علی کے تخت خلافت پہ آنے کے بعد جب علی نے یہ خطبہ دیا، خطبہ ختم ہو گیا، علی چلے گئے اپنے گھر. یہ خطبے میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کچھ لوگ وہیں پہ بیٹھ کے کونے میں میٹنگ کر رہے ہیں، تنہا ہیں. زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد کا باپ وہ ہے، کچھ اور نام ہے جو میں لینا نہیں چاہتا. اور کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا، آج تو علی بالکل کھل کے بات کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا ولید کو کہ تم جاؤ گھر کی تنہائی میں علی سے بات کرو. ولید جاتا ہے اور ولید بن عقبہ مولا سے بات کر رہا. نہج البلاغہ خطبہ 90 شرح ابن ابی الحدید میں پورا واقعہ ہے. بات کر رہے ہیں، کیا کہا، دیکھیں بات، دیکھیے اس کی کیسی سمجھداری والی بات ہے آج کے مومن کے حساب سے. کہا کہ اے ابو الحسن، اور اب تو آپ خلیفہ بن گئے تو اے امیر المومنین، جو آپ آئندہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ، لیکن جو پہلے ہو چکا ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ جو مال حرام دیا گیا اور لوگوں نے مکانات خریدے، وہ آپ نے تو نہیں دیا نا، وہ پرانے حکمرانوں نے دیا، وہ جانے، ان کی قبر جانے، اس میں آپ دخل نہ دیں. ہاں آپ اپنے آنے کے بعد، مومن تو یہ بھی تیار نہیں ہے جملہ کہنے کو جو ولید کہہ رہا، اب آپ بالکل سخت ہو جائیے. ایک حرام کا درہم ادھر سے ادھر، ایک درہم حرام میں نہیں جانا چاہیے، مومن اس کے لیے بھی تیار نہیں. مولا ہم تو آپ کو مانتے اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں حرام کی کھلی پرمیشن دیں، آپ کو مانتے اس لیے بھی ہیں، یہ بڑا کو فائدہ ہوگا نا، ہمارا مولا اگر ہے تو حساب کتاب میں بھی بچ نکلے. ولید جیسا دشمن کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ بات مان لیتے ہیں، اب آپ حاکم بن گئے، اب آپ ہم کو حرام نہیں کرنے دیں گے، ہم تیار ہیں. وہ یہ کہے جو پہلے ہو گئے اس سے آپ کا کیا تعلق، 40 سال پہلے، 25 سال، مولا خلیفہ بنے 36 ہجرہ میں، تو 25 سال گزر گئے، جن واقعات کو انہیں چھیڑنے کی کیا ضرورت. علی نے کہا نہیں، مال حرام کتنے ہی سال کیوں نہ گزر جائے، وہ جس کا حق اصلی مالک ہے اس کو پہنچانا لازم ہے، اور چونکہ اب میں حاکم بن گیا میری ذمہ داری. تو وہ جو میں نے کچھ مسئلے چھیڑے، دیکھیں بات نامکمل چھوڑ رہا ہوں، کچھ مسئلے میں نے چھیڑے، وہ اسی لیے چھیڑ کہ یہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ تو پیچھا کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنی نسلوں تک. تو پہلی ہی نسل اگر سمجھ لے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کی نواسیاں، ان کو تو پرابلم نہ ہو نا. اور مولا کا میں نے واقعہ بتایا کہ مولا نے کہا کہ ٹائم گزرنے سے مال حرام حلال نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا تعلق، ہمارے دادا نے کچھ کیا ہوگا. ہاں انہوں نے نماز قضا کی ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، انہوں نے شرابیں پی ہیں، کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کسی اپنے بزنس پارٹنر کو فراڈ کیا، تمہارے پردادا تھے، کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر انہوں نے مال حرام لیا اور وہ تمہارے پاس پہنچ گیا، یہ واپس جائے گا. یہ ہے ولایت علی، جو علی نے زبانی بتایا، نماز کی شکل میں سکھایا، 4.5 سال کی حکومت کی شکل میں دکھایا، بتایا بھی، سکھایا بھی، دکھایا بھی. یہ ہے ولایت، یہ ہے من کنت مولا، اس کو سمجھو. اور اسی ولایت کے لیے حسین کربلا گئے، اور اسی ولایت کے لیے زمانے کا امام بے چینی سے تڑپ رہا ہے اپنی غیبت. اب یہاں پہ ایک آخری بات کہہ دوں، یہ بہت لمبی بات تھی لیکن میرے پاس صرف 1 منٹ بچ رہا، کیونکہ غم کا بیان بھی اس کے بعد ہے مصائب کا. اور وہ یہ، علی کے زمانے میں ہم نہیں تھے تو علی کی حکومت میں یا علی کی فوج میں شامل نہیں ہو سکتے، کربلا میں ہم نہیں تھے تو ہم کربلا کو یاد تو کرتے ہیں، تڑپتے تو ہیں، لیکن کربلا کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن امام زمانہ کے لشکر میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا. امام زمانہ کے لشکر میں کون شامل ہوگا؟ میں ولایت سے نہیں ہٹ رہا ہوں، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. 1 منٹ میں کتنا اس کا جواب دیا جائے، مختصر ترین جواب دے رہا ہوں. امام زمانہ کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس وقت کے بیسٹ ہوں گے. باقی ساری بحث چھوڑ دیں. امام زمانہ کا لشکر اپنے زمانے کے چنے ہوئے چوزن اور بیسٹ لوگوں پہ مشتمل ہوگا، جیسے کربلا میں آقا حسین کا لشکر. شب عاشور آقا نے یہی جملہ کہا تھا، جتنے اچھے صحابی مجھے ملے، یہ شب عاشور ہے آسٹریلیا میں، جتنے اچھے صحابی مجھے ملے آدم سے لے کے میرے جب تک کسی کو نہیں ملے بیسٹ. یہ آقا حسین نے کہا بیسٹ، یہ امام زمانہ بھی کہیں گے بیسٹ، یہ آپ کی عقل بھی کہے گی. کیا امام زمانہ کا لشکر بیسٹ آدمیوں پہ ہونا چاہیے؟ تو اب ایک منٹ کا جواب سنی، بیسٹ کسے کہتے ہیں؟ کبھی نمازی بیسٹ نہیں ہوتا، کربلا میں نمازی بھرے پڑے تھے لشکر یزید. کبھی حاجی بیسٹ نہیں ہوتا، حسین کو شہید کرنے کے لیے حاجی ہی آئے تھے تلواریں لے کر. بیسٹ کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہ کرے گا جو اس دنیا میں بیسٹ نظام لے کے آیا ہے، اللہ کا رسول. قرآن بیسٹ کتاب ہے، شریعت محمدی بیسٹ. یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون؟ کہا جو اپنی فیملی، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے بہترین ہو. اگر کبھی دیکھنا ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ نہیں، جا کے اس کی بیوی اور بچوں سے پوچھو، سوائے دین کے معاملے کے. بے حجاب عورت ہے، اس سے جا کے پوچھے تمہارا شوہر کہے کیسا ہے، یعنی کہ میری قسمت پھوٹ گئی. لیکن ایک عام مومن کا بیسٹ. پھر پیغمبر نے خالی یہ کہا نہیں، آگے بھی ایک جملہ مکمل کر دیا، کہا کہ بیسٹ وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے بیسٹ ہو، اس میں بھی بیوی، کیونکہ اگلا جملہ یہ، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. کائنات کا بیسٹ کون ہے؟ رحمت للعالمین حسین کا نانا، جسے آج ہم پرسا دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے بیسٹ ہوں. بری بیویوں کے لیے جو بیسٹ ہو رہا ہے. امام زمانہ کی فوج کی بھی خاصیت یاد رکھی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ جو میں نے نماز کی اہمیت بتائی ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا نماز کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. میں نے مال حلال کی اہمیت بتائی ہے، لیکن یہ سب کافی نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے اچھا نہ ہو. یہ پیغمبر کی حدیث بیسٹ. اور پیغمبر نے کہا میں بھی اپنی بیویوں کے لیے بیسٹ. لیکن اب آپ کو رب سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی یہ بات ذرا لمبی ہے، پرسوں ذرا کچھ اور اس کے پہلو آئیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھی، میدان کربلا میں جب حسین پہنچے تو یہ اس جملے کے ساتھ پہنچے کہ میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا ہے جہاں رباب یا سکینہ نہ. چلے سکینہ تو سمجھ میں آتا ہے، بچی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، باپ کو بیٹیوں سے محبت ہے، رباب کا نام پہلے لیا. ایک عام انسان بھی اگر ذرا سوبر ہونا تو وہ اپنی بیوی کے حوالے سے جملہ کہتے ہوئے گھبرائے گا. یہ امام وقت ہے جو اس وقت اس کائنات کا بہترین انسان تھا. 10th of محرم 61 ہجرہ میں اس کائنات کے بہترین انسان کا نام حسین ابن علی تھا. اب وہ کہہ رہا کہ اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جہاں رباب نہ ہو. لوگ تو اپنے جملے کہیں گے نا، مثلا جہاں دعائیں نہ ہو وہاں دل نہیں لگتا، جہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں دل نہیں لگتا، جہاں مثلا مجلس نہ ہو وہاں دل نہیں لگتا، جہاں نمازیں نہ ہو کا نہیں، جہاں رباب نہ ہو. آقا حسین رسول اللہ ہی کے تو بیٹے ہیں نا. رسول کہتے میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں، میرا حسین اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور میرا چاہنے والا مومن اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوگا. چنانچہ تاریخ میں جملے ہیں کہ جب کوئی رسول اللہ کے حالات پوچھتا ہے ان کی بیویوں سے جا کے پوچھتا. اور آج بھی کہا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے فلاں مومن کیسا ہے جا کے اس کی بیوی سے پوچھ لو. سعد ابن معاذ آپ کو یاد آ گئے ہوں گے، ان کو پرسوں تک یاد رکھیے گا، بہت اہم ایک میسج. رباب جو جملہ ان تاریخوں میں علماء اکثر کہتے ہیں، اسی کو دہرا رہا ہوں. کربلا کے جہاد میں زینب نے جو جہاد کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے. لیکن واقعاً اگر کربلا کے جہاد میں کسی کا کارنامہ نظر آئے گا تو وہ علی اور فاطمہ کی بہوؤں کا ہے. نعوذ باللہ, میں شہزادی زینب کی توہین نہیں کر رہا. زینب تو نام اس شخصیت کا تھا جس نے فاطمہ کا دودھ پیا, جس کی رگوں میں علی کا خون گردش کر رہا, جس نے عصمت و طہارت والے گھر میں پرورش پائی ہے, جس کی ماں بھی معصومہ, جس کا باپ بھی معصوم ہے, جس کا بھائی بھی معصوم ہے. وہ تو جیسا بھی جہاد کریں گے ہمیں کم ہی لگے گا. ہمارا سلام ہو علی کی بہوؤں کو, ہمارا سلام ہو فاطمہ کی بہوؤں کو, جنہوں نے علی اور فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لی. وہ امتی گھر میں پیدا ہوئی, نہ کسی کا باپ معصوم تھا, نہ کسی کی ماں معصومہ تھی, نہ کسی کے رگوں میں معصوم خون ہے, نہ کسی نے معصومہ کا دودھ پیا. لیکن ایسا جہاد ان کا نظر آتا ہے کہ اگر دلیلیں ہمیں نہ روکے تو ہمیں ام کلثوم اور رباب کے جہاد میں فرق بھی نہیں لگے. وہ تو دلیل ہم کو روکتی ہے کہ زینب زینب ہے, کلثوم کلثوم ہے. جناب رباب کے بارے میں تاریخ کا جملہ ہے کہ یہ تین بہنیں تھیں, بڑی بہن اور چھوٹی بہن. رباب سب سے چھوٹے تھے, ان کی ایج میں اتنا فرق تھا جتنا ماں اور بیٹی کی ہوتا. چنانچہ سب سے بڑی بہن کی شادی مولا نے خود سے کی. باپ آیا تھا, ان کی ماں مر گئی ہے, پالنا مشکل ہو رہا, مولا نے خود سے کی. جب دوسری بہن تھی, جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو ان کی شادی اپنے بیٹے حسن سے کی, جو ام فروہ کہلاتی, قاسم کی ماں. اور تیسری بہت چھوٹی تھی, اور جب یہ شادی کے قابل ہوئی تو پھر شادی رباب سے کی, شادی حسین سے کی. ام فروہ اور رباب بہنیں ہیں, اس لیے قاسم و علی اصغر فرسٹ کزن بھی ہیں ایک دوسرے کے, ماں کے رشتے سے بھی, باپ کے رشتے سے بھی. اور تاریخ میں دو عجیب جملے آتے ہیں. پہلا جملہ میں اکثر حوالہ دے کے پڑھتا ہوں, خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب جیسے مقدس لیکن دین کے خدمت گزار خطیب کا جملہ ہے. 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چل رہا تھا, سواریاں آ گئیں, سب ایک دوسرے سے رخصت ہو چکے, حسین کا پیغام پہنچا, بہن زینب سواریاں آ چکی ہیں, بیویوں سے کہو کہ سواریوں کے لیے باہر آ جائیں. ادھر فاطمہ صغریٰ, جسے اب تک ذرا سی امید تھی کہ شاید میرا بابا مجھے لے جائے, جب یہ دیکھا کہ سواریاں آ گئیں, اب کوئی امکان نہیں ہے, تو ایک مرتبہ وہ رباب کے قریب آئی اور کہا کہ اما رباب, ذرا اصغر کو میری گود میں دیجئے. جب سے یہ پیدا ہوا میں نے اسے گود میں ہی نہیں لیا, کیونکہ صغریٰ بیمار اور نیو بورن بچہ جو ہے اس کو بیمار سے کچھ دور رکھتے ہیں, لیکن اب تو جا رہا, گود میں لیجئے. صغریٰ نے اپنی گود میں لیا, اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے جملہ کہا کہ اصغر بھیا سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ خدا معلوم کس طرح سے یہ جملہ کہا, کس طرح اصغر نے سنا, بس ایک بار صغریٰ کی گود سے سینے سے اس طرح لپٹ گئے کہ اب رباب آئی, بیٹا سواری کی جانب جانا, میری گود میں آ جا. اصغر دیکھنے کو تیار ہے, ام فروہ خالہ بھی ہے, وہ آگے بڑھی, بیٹا میری گود میں آ جا, لیکن اصغر دیکھنے کو تیار ہے. حسین کا دوسرا پیغام آیا, فضا دوبارہ آئی, شہزادی آقا کہہ رہے دیر ہو رہی ہے, ذرا بیویوں سے کہو کہ باہر آئے. اب خود زینب آگے بڑھی, اصغر بیٹا میری گود میں آ جا, ثانیہ زہرا بلا رہی ہیں. لیکن اصغر اس وقت بھوپھی کی گود میں بھی نہیں جا رہا. حسین کا تیسرا پیغام آیا, فضا آتی اور کہتی ہے کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے باہر آئیے, تاخیر ہو رہی ہے. اور ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا کو بلا کے لانا. حسین آئے, زینب کیا بات ہے؟ زینب شریکت الحسین ہے, جہاد میں برابر کی شریک ہے. حسین نے کہا زینب دیکھ رہی ہو کتنی دیر ہو رہی ہے؟ کہا بھیا کیا کروں, اصغر نہیں مانتا, بہن کی گود سے الگ ہونے کو تیار نہیں ہے. حسین آگے بڑھے, اب حسین نے ایک جملہ اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کہا, और क्या जुमला कहा, इधर बाप का जुमला सुना असगर तड़प के बहन की गोद से बाप की गोद में आ गए। क्या जुमला कहा, असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन से अलग नहीं करता, लेकिन जो जिहाद में करबला में करने जा रहा हूं उसमें मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बगैर मेरा जिहाद कामयाब नहीं हो सकता। अब ये जो सुनना है, बाबा के जिहाद में मेरे खून की जरूरत है, वो तड़प के असगर एक बार हुसैन की गोद में आ गए। ये एक जुमला याद रखिए। दूसरा जुमला, ये आज की रात आशूर की रात, ये कयामत की रात है करबला के लिए। हुसैन ने जैसे ही रात शुरू हुई, असगर के हवाले से दो जुमले बहुत अजीब आते हैं, पहला ये है, दूसरा भी सुनिएगा। जैसे ही रात शुरू हुई, मगरिब और इशा की नमाज मुकम्मल हुई और हुसैन ने अपने तमाम असाब को अपने खेमे में जमा किया। एक तरह से हुसैन की फौज की ये वार काउंसिल, जंगी हिकमत अमली तय हो रही है, और अबू तुराब का बेटा उसी तुराब पे बैठ गया और कहा कि मेरे सामने बैठ जा, देखो ऐ मेरे सहाबियों, ये लोग मेरे खून के प्यासे, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम में से जो जाना चाहे मैं जाने की इजाजत देता हूं। सबके सर झुक गए। हुसैन ने अपनी बात दोहराई, मैं उससे कोई शिकायत भी नहीं करूंगा अगर कोई चला गया, मैं इजाजत देता हूं। फिर सबके सर झुके हुए। हुसैन ने कहा, शायद आंखों के सामने जाते हुए तुम्हें हया और शर्म आ रही है। अकबर बेटा चिराग गुल कर दे, अंधेरा हो गया, चिराग गुल हो गया। हुसैन ने कहा, अंधेरा अब तो जो जाना चाहे चला जाए। हाँ, अब कुछ हरकत की आवाज आई, अब ऐसा लगा कि कोई मूवमेंट हो रहा, अभी तक खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हुसैन ने कहा, अकबर बेटा चिराग को दोबारा रोशन कर दे। अब जो दोबारा चिराग को रोशन किया गया, कोई नहीं गया, तो ये मूवमेंट कैसा था? सबकी हालत बदली नजर आ रही है, जवान है सीना तान के खड़े, बच्चे हैं वो पंजों के बल खड़े होके अपने ऊंचे कद दिखा रहे हैं, बूढ़ों ने अपने सर से अमामे उतार के अपनी कमर में झुकी हुई कमर में बांध के कमर को सीधा किया, हर एक अब एक सिपाही की शान से नजर आ रहा। हुसैन ने कहा, जा नहीं रहे, तीन बार इजाजत दे चुका हूं, बस ये कहना था कि अब इनका सब्र जवाब दे गया। सबसे पहले मुस्लिम इब्ने असजा बोले और कहा कि है हुसैन, मैंने तेरे नाना का जमाना देखा, मैंने तेरे बाबा का जमाना देखा, रसूल का सहाबी है, मैंने तेरे भाई का जमाना देखा, जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे मुंह पे यही सजता है, लेकिन अपने घर से बेहतर घर बता दे कि जहां चला जाऊं, और अपने दर से बेहतर दर बता दे कि जहां चला जाऊं। बूढ़ा आदमी जोश में चंद जुमले कह गया, एक मरतबा खच खा के गिर पड़ा। फिर हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े होते और उसी तरह से जवाब देते जैसे बचपने के दोस्त को जवाब देना, कहा हुसैन तू ठीक कह रहा, मैं जाने को तैयार हूं, सबसे पहले मैं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, अगर कयामत के दिन तेरी माँ फातिमा ने पूछ लिया, हबीब मेरे हुसैन को अकेला छोड़ के आ गया, मैं क्या जवाब दूंगा तेरी माँ को, वो जवाब बता दे, हबीब जाने को तैयार। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहा जैसे सहाबी मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले। अच्छा, अपने खेमे बीबियों के खेमों के चारों तरफ लगा लो ताकि रात को दुश्मन अचानक हमला ना करे। ये कह के हुसैन इनके साथ बाहर निकले, खेमों का निजाम कायम किया जा रहा, और उधर असहाबे इमाम ने आपस में तय किया कि हम में से हर एक इबादत करेगा जो मजलिस के शुरू में रिवायत पढ़ ली, लेकिन लेकिन ये जो बीबियों के खेमे हैं इनके मेन गेट के बाहर एक सहाबी पहरा देगा, बारी बारी दो दो घंटे के बाद वो मुसल्ले से उठ के आएगा, जितना मुसल्ले पर बैठकर नमाज का सवाब है उतना ही अहले हरम के पहरे का सवाब है, ये तय किया। अब वो अपनी बारियां लगा रहे हैं और हुसैन अब खेमों के दरमियान, जहां सैदानियों के खेमे थे, आज भी जो खेमा गांव में है, आज भी आप यूट्यूब के क्लिप में देख रहे हैं कि कितने जुलूस जा रहे हैं और आ रहे हैं, वहां पे पहुंचे, देखा कि मकान खेमों के सहन में बेचैनी और बेकरारी के साथ फातिमा की बेटी जैनब टहल रही। जैसे ही भाई को आते देखा, बहुत देर बाद भाई आया, नमाज खत्म हुए कितनी देर हो गई, तड़प के कहा, भैया भैया याद है ना मुझे और तुम्हें दोनों को, नाना का जमाना, नाना दुनिया से गया, घर का दरवाजा जला, अम्मा के पहलू पे कोड़ा पड़ा, मेरा भाई मोहसिन मारा गया, याद है ना भैया हसन का जमाना, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या तुम्हें अपने इन साहबियों पे भरोसा है? ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे हमें छोड़ के चले जाएं इससे पहले कि हुसैन कोई जवाब दे। ये जुमला दरे खेमा पर खड़े बुरेरे हमदानी ने सुन लिया जिनकी बारी थी। बस एक बार असहाब इमाम के खेमों की जानिब रुख की और आवाज दी, अय मुस्लिम इब्ने औसजा, अय हबीब इब्ने मुजाहिर, जरा दौड़ के आना। सारे असहाब इमाम मुसल्ले पर से उठे, दौड़े दौड़े आए। बुरैर क्या बात है, क्या दुश्मन ने हमला कर दिया? बुरैर ने कहा नहीं, इससे बड़ा इम्तिहान फातिमा को बेटी, फातिमा की बेटी को हमारी वफादारी पे यकीन नहीं आ रहा है। बस इतना सुनना, असहाबे इमाम ने नियाम से तलवारें निकाली, हर एक ने अपनी गर्दन पे तलवार रखी। हबीब ने कहा शहजादी अगर हुक्म दीजिए अपने हाथ से अपने सर काट के आपके कदमों पे निछावर कर दें। ज़ैनब ने कहा भैया फातिमा की बेटी बाल खोल के तुम्हें दुआ देती है, जाओ जाके मेरे भैया की हिफाजत करते रहो। और ज़ैनब अपने खेमे में आ गई। हुसैन ने कहा ज़ैनब बहन हर बीबी से कहो अपने अपने खेमे में चली जाए। बीबियां खेमों में गईं। थोड़ी देर हुसैन मुसल्ले पर बैठे, ये आज की रात के मसाइब पढ़ रहा हूँ। शबे आशूर जहन में एक मंजर लेकर आइए, 61 हिजरी मैदान करबला, जंगल का सन्नाटा, एक प्यासों का लश्कर। हुसैन अपने खेमे से आधी रात के बाद उठे और एक एक बीबी के खेमे को बाहर से देख रहे। ये बीबियों का इम्तिहान। क्या देखा, हर बीबी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है, बल्कि तैयार कर चुकी है। क्या मंजर देखती हैं कि उम्मे फरवा की गोद में कासिम सर रखे लेटे हैं और उम्मे फरवा कह रही है कासिम बेटा कल तुझे ऐसा जिहाद करना है कि दुश्मन पुकार उठे कि ये हसन का वारिस है। उम्मे लैला अपने हाथ में शमा लेके बैठी है, अकबर के चेहरे को देखती जाती है। अकबर बेटा तेरी माँ तेरा चांद सा चेहरा एक बार और देख ले। ज़ैनब के खेमे के करीब से गुजरे, देखा औन और मोहम्मद को अपने सामने बिठाया है, कभी जाफर तैयार के कारनामे सुना रही हैं, कभी हैदर कर्रार के। एक एक बीबी कल के जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है, हर बीबी खुश है। सिर्फ एक खेमे के करीब गए तो रोने की आवाज सुनी। ये किसका खेमा था? ये रबाब का खेमा था। मेरे आका ने खेमे के करीब आके देखा रबाब क्यों रो रही हैं? देखा असगर के झूले पर, अभी थोड़ी देर में झूला बरामद होने वाला है ना, ऐसा ही झूला कर, ये शबी है करबला के झूले की, झूले पर गहवारे पर सर रखे हुए रबाब रो रही हैं। हुसैन पहली बार किसी खेमे में दाखिल हुए, रबाब के खेमे में दाखिल हुए। कहा रबाब खैरियत तो है, क्या असगर मारा गया जो रो रही हूँ? कहा कि नहीं मौला, इससे भी बड़ी मेरी बदकिस्मती है। मौला मैं आपकी एक कनीज, जब मेरी शादी हुई और मैं आपके घर में आई तो मैंने सोचा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इस दुनिया में कौन होगा। जवाना ने जन्नत का सरदार मेरा शौहर बना, अली और फातिमा की बहू करार पाई, फिर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, पहली औलाद बेटी दी, दूसरी औलाद बेटा दिया, फैमिली कंप्लीट हो गई ना, बेटा भी मिल गया बेटी भी मिल गई। लेकिन मौला आज अपनी बदकिस्मती याद आ रही है। अगर बड़ी कोई औलाद है जो चल सकती है तो वो लड़की है जो मख्तल में जाती नहीं है, और जो मख्तल में जा सकता है लड़का वो इतना छोटा कि घुटनों के बल चला के भी असगर को मख्तल में नहीं ले जा सकती। मौला जब हर बीवी को देख रही हूँ वो कल के लिए कुर्बानी तैयार कर रही है, रह रहे कि मुझे यही अफसोस के मेरे पास आपकी बारगाह में पेश करने के लिए कोई कुर्बानी नहीं है। अरे कयामत में अपनी शहजादी फातिमा के सामने कैसे जाऊंगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मेरे आका ने क्या जवाब दिया। मैं होता तो एक ही जुमला कहता, शहजादी रबाब आप अपने आप को बदकिस्मत समझ रही हैं? अरे आपकी औलाद तो ऐसा जिहाद करेगी कि दुनिया अब्बास को भूल जाएगी। आपकी बेटी सकीना शाम के कैद खाने में वो जिहाद करेगी कि नामे यजीद दाखिले दुश्नाम होगा, और आपका असगर तो कल ऐसा जिहाद करने वाला है। अकबर का जिहाद भूल गए लोग, अब्बास का जिहाद भूल गए। याद है ना आपको, कोई मुजाहिद ऐसा है जिसने यजीदी लश्कर को रुला दिया? सिर्फ एक मुजाहिद करबला का नन्ना कमसिन मुजाहिद जिसके जिहाद को देखकर लश्कर यजीद भी रोने पे मजबूर हो गया। अगला दिन आता اگلا دن آتا ہے، صبح سے حسین جہاد کرتے ہیں، آخر وہ وقت آیا، وہ وقت آیا حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میرا مددگار۔ تین بار آقا نے استغاثہ کیا تھا، یہ پہلا استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میرا مددگار۔ عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون محمد مارے گئے، اور حبیب ابن مظاہر مارے گئے، حسین اکیلا۔ جیسے ہی یہ کہا، خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یاد کیجئے خیمہ گاہ تلہ زینبیہ کے پیچھے ہے، تلہ زینبیہ پہ آواز استغاثہ۔ حسین اتر کے آئے، خیمہ گاہ میں گئے، کہا زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں رو رہی؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا تھا حل من ناصر، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ ارے یہی جھولا تو ہے جس سے اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا، یاد دلا رہا ہوگا، بابا مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا کہ آج کا جہاد میں بھی کروں گا، میرے ہوتے ہوئے حل من ناصرین کیوں کہہ رہا ہے؟ جب تک تیرا یہ ناصر زندہ ہے، بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر خدا کا پوتا ہے نا۔ حسین نے اپنی گود میں اصغر کو لیا اور ایک مرتبہ فوجی آدھا کے سامنے گئے۔ اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، پانی کے قطرے دے دو، صاحب اولاد ہو۔ زمین پہ لٹا کے پیچھے ہٹ گئے، شاید تمہارے دل میں خیال ہے میں اپنے لیے پانی مانگ رہا، پھر بھی کوئی ظالم آگے نہ بڑھا۔ حسین آگے بڑھے، دوبارہ اصغر کو گود میں لیا، ایک جملہ کہا، اے اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود ان پہ تمام کرو، حسین کو کچھ نہ کہنا پڑے۔ اور اصغر نے سوکھے ہونٹوں سے ننی سی زبان باہر نکالی، یہ ننی سی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں، اور کیا جہاد شروع ہوا۔ فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد گھبرا کے حرملہ کے قریب آیا، کہا حرملہ اگر کچھ دیر اور یہ کیفیت رہی تو میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ حرملہ نے اپنے تیروں کو دیکھا، عرب میں ایک بھال کا تیر کسی آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، اور تین بھال کا تیر جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو۔ چھ مہینے کا ہنسلیوں والا اصغر، وہ نازک سا گلا، ہر مولا نے تین بھال کا تیر نکالا، یہ تیر کمان میں جوڑا، ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ کانپے، ہاتھ کانپے، تیر و کمان زمین پہ گر پڑا۔ دوبارہ کوشش کی، دوبارہ تیر نہ چلایا گیا، کمان نہ کھینچی گئی۔ آخر اس کا دوست سنان قریب آتا ہے اور کہتا ہے، آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لے لوں گا۔ ایک چھ مہینے کے بچے سے ڈر گیا، کمان نہیں کھینچی جا رہی؟ عجیب جواب دیا ہرملا نے، کہا کہ نہیں بچے کی بات نہیں ہے، ادھر میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہی ہے، ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے ششماہے کو کیسے نشانہ بناؤں۔ سنان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کمان کھینچی، تین بھال کا تیر چلا، اصغر کا ننا سا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھد گیا۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، ششماہا اصغر تڑپ اٹھا، ششماہا اصغر تڑپ اٹھا۔ حسین نے کہا، اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر شیر خدا کا پوتا ہے، حسین جیسے صابر کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ اب بچہ خاموش ہو گیا، حسین نے تیر نکالا، خالی تیر نہ نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو میں اصغر کا خون لیا، آسمان کی جانیں پھینکنا چاہتے ہیں، ارے عرش الہی کانپ اٹھا، آسمان کانپ اٹھا، آقا یہ معصوم خون نہ آنے پائے، قیامت تک بارش کا قطرہ نہ برسے گا۔ حسین نے ایک مرتبہ خون زمین پہ پھینکنا چاہا، ارے زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین تھرا اٹھی، آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ حسین حیران کھڑے ہیں، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ لیکن نہیں، اصغر کو خون کا ٹھکانہ مل گیا، حسین نے یہ خون اپنے چہرے پہ ملا، ریش مبارک تک خون پہنچا،
نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، نانا ذرا دیکھ تیری امت نے میرے اصغر کے ساتھ کیا کیا۔ اور ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ کل آپ اس جملے پہ عمل کریں گے، کل آپ عمل کریں گے۔ حسین جیسا صابر کائنات نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اتنا صابر۔ پورے جہاد کربلا میں حسین کبھی پریشان ہوئے ہیں؟ حسین کبھی مضطرب ہوئے ہیں؟ نہیں، مگر صرف ایک موقع تھا، اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے، حسین جیسا صابر پریشان ہے، کیا کروں؟ سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ حسین فیصلہ نہیں کر پا رہا، اصغر کو دفن کرے یا ماں کو جا کے یہ لاشا دکھائے۔ ایک مرتبہ در خیمہ پر پہنچے، رباب سے کہا تیرا اصغر آ گیا۔ سکینہ طلب کے آئیں، بابا کیا اصغر کو پانی مل گیا؟ اور رباب نے یہ منظر دیکھا، صرف ایک جملہ، یا بنیا اب مثلوں کا یونہر، آئے چھ مہینے کے تو جانور بھی زبان نہیں ہوتے، آئے میرا ششماہا، آئے میرا اصغر۔
اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔